بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی جو بات ہے اس کی تھیم ہے دا ایج آف انسٹیٹیوشنس. یہ تھیم اس طرح میرے مائنڈ میں آئی کہ آج یعنی 27 جنوری کو اخباروں میں یہ خبر آئی ہے کہ انڈونیشیا جو ایک مسلم ملک ہے تو انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ کا انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ کی ڈیتھ ہو گئی. آج 28 ہے. اس تھیم کا خیال مجھے اس طرح آیا کہ آج میں نے اخباروں میں یعنی 28 جنوری کے اخباروں میں یہ خبر پڑھی کہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ جنرل سوہارتو کا انتقال ہو گیا جکارتا میں. جنرل سوہارتو کو بہت لمبی عمر ملی, یعنی 86 ایئرس میں ان کا انتقال ہوا ہے. 86 سال جکارتا کے ہاسپٹل میں. وہ وہاں کی فوج میں جنرل تھے, پھر انہوں نے کو کیا اور وہاں کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور پھر 32 ایئرس تک 32 سال تک انہوں نے انڈونیشیا میں جو ایک مسلم کنٹری ہے وہاں پر حکومت کی. کہا جاتا ہے کہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے تقریباً 200,000 آدمیوں کو ہلاک کر دیا. روتھلیسلی انہوں نے اپنے اپوزیشن کو ایلیمنیٹ کیا. اس طرح وہ 32 سال تک حکومت کرتے رہے, لیکن آخر میں کیا انجام ہوا کہ وہ بیڈ ریڈن ہو گئے. پہلے تو بہت ہی زبردست ان کی ہیلتھ تھی, بہت ہی اسٹڈی معلوم ہوتے تھے پہلے, اب وہ بالکل ہی کمزور ہو گئے. ڈاکٹروں نے ان کی وفات کے بعد جو اعلان کیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہی ڈائڈ آف ملٹیپل آرگن فیلئر, کہ ان کے باڈی کے جو ڈفرینٹ آرگن تھے انہوں نے کام کرنا بند کر دیا, یہاں تک کہ دل اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ ان کو ریوائیو کرنے کی کوشش بھی نہیں کیا سکی, دل اس قابل نہیں تھا ان کا. اس طرح سے ان کا خاتمہ ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ ملیشیا بھی ایک ان کا پڑوسی کنٹری ہے, انڈونیشیا بھی ایک پڑوسی کنٹری ہے, دونوں تقریباً برابر کے ملک ہیں, لیکن ملیشیا میں ترقی ہوئی, انڈونیشیا میں ترقی نہیں ہوئی. اس کا ریزن یہ ہے کہ ملیشیا میں ڈیموکریسی ہے اور انڈونیشیا میں ڈیموکریسی نہیں تھی. دیکھیں, اس زمانے میں مسلم کنٹریز میں یا مسلم نیشنز میں, اس زمانے میں تقریباً 57 مسلم کنٹری ہیں لیکن کہیں بھی زیادہ ترقی آج کے اسٹینڈرڈ پر نہیں ہوئی. سب بیکورڈنس کا شکار ہے. یہ عام طور پر یہ بات مانی جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہوا؟ پریزیڈنٹ سوہارتو کی موت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ ہے کہ مسلم ملکوں میں انسٹیٹیوشنس نہیں بن سکے. انسٹیٹیوشنس نہیں بن سکے. دیکھیے پہلے زمانے میں جب کہ دنیا میں کنگشپ تھی, آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال سے دنیا میں کنگشپ تھی. کنگ اور امپرر ہوا کرتے تھے, وہ رول کرتے تھے. تو پچھلے زمانوں میں صرف ایک ہی انسٹیٹیوشن ہوا کرتا تھا, وہ تھا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن, بس, یعنی سیاسی ادارہ. سیاسی ادارے کے سوا کوئی اور ادارہ کسی ملک میں نہیں ہوتا تھا. تو ترقی کیسے ہوتی؟ ترقی تو ایک بہت ہی کمپریہنسو چیز کا نام ہے. ڈفرینٹ فیلڈ میں جب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تب ترقی ہوتی ہے. تو کوئی بڑی ترقی پچھلے زمانوں میں نہیں ہو سکی جبکہ کنگشپ کا زمانہ تھا. اس زمانے میں کیا ہوا؟ فرانس کے انقلاب کے بعد جب ڈیموکریسی آئی دنیا میں, تو ڈیموکریسی کا مطلب کیا تھا؟ ڈی سینٹرلائز. ڈیموکریسی کا مطلب تھا ڈی سینٹرلائزیشن آف پالیٹکس. ڈی سینٹرلائزیشن آف پالیٹکس یعنی پالیٹکس کے ادارے کا مرکزی حیثیت ختم ہو جانا. تو اب کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ پولیٹیکل پاور جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن بن گیا صرف. دیکھیے اس زمانے میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں ڈیموکریسی ہے, وہاں اب امپائر یا گورنمنٹ کے بجائے ایڈمنسٹریشن کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے, یعنی انتظامیہ. پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ صرف انتظامیہ کی ہے, ایڈمنسٹریشن کی ہے بس. اس کے سوا جو اور زندگی کے ڈپارٹمنٹ ہے, زندگی کے شعبے ہیں, وہ سب پالیٹکس سے باہر ہے. تو اب جو انڈسٹری دنیا میں آئی, سائنس آئی, ٹیکنالوجی آئی, تو نئے نئے شعبے کھلے, زندگی کی نئے نئے برانچز بنی, نئے نئے ڈسپلن بنے. تو بہت سے شعبے زندگی کے بن گئے. تو ڈیموکریسی میں کیا ہوا؟ یہ سارے شعبے انڈیپینڈنٹلی کام کرنے لگے, یعنی وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہے. جیسے ایجوکیشن, سوشل سروس اور کمیونٹی سروس, انڈسٹری اور میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا, اس طرح کے بہت سارے شعبے, بینکنگ کا شعبہ, بلڈنگ کنسٹرکشن کا شعبہ, سٹی پلاننگ کا شعبہ. تو یہ سب انسٹیٹیوشن بن گئے. یہ ایج تھا, ایج آف انسٹیٹیوشنلائزیشن. اس طرح سے ترقی بہت بڑھ گئی. پہلے زمانے میں صرف پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہی ہوا کرتی تھی. اب پالیٹکس کے باہر بہت ساری ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی. اس کی وجہ سے یہ پاسبل ہو گیا کہ کوئی گروپ حکومت میں نہ ہو کر کے گورنمنٹ میں نہ ہو کر کے بڑی بڑی ترقیاں کرے. جیسے آپ دیکھیں کہ امریکہ میں یہودی جو ہے وہ مائنارٹی میں ہے, لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ میں یہودی چھائے ہوئے ہیں. تو یہ کسی سازش کی وجہ سے نہیں, کسی کانسپریسی کی وجہ سے نہیں, اس لیے کہ وہاں کے انسٹیٹیوشنس پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے جو کہ پولیٹیکل پالیٹکس کے باہر ہیں, پولیٹیکل پاور کے باہر ہیں. جیسے وہاں کے بینکنگ, وہاں کے فائنینس, وہاں کے بینکنگ, وہاں کے فائنینسنگ, وہاں کے میڈیا, وہاں کے ٹی وی, وہاں کے پیپرز, وہاں کے ایجوکیشنس, ان سب شعبوں میں انہوں نے زبردست کام کیا اور انسٹیٹیوشنس کے تھرو انہوں نے وہاں پر اپنا ہول بنا لیا. تو یہ ایک نیا فنامنا ہے زمانے کا. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا, لیکن اس زمانے میں ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر اٹھے, بڑے بڑے تھنکر اٹھے, لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں کسی بھی لیڈر نے کھلے طور پر یہ بات مسلمانوں کو نہیں بتائی کہ اس زمانے میں پالیٹکس کا ڈی سینٹرلائزیشن ہوا ہے, اس زمانے میں انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں, نان پولیٹیکل فیلڈ جو ہے اس میں بڑے بڑے کام کرنے کے اسکوپ کھل گئے ہیں, اس میں تم کام کرو. نتیجہ کیا ہے کہ مسلمان شاید دنیا میں بس پالیٹکس کے چٹان پر سٹکراتے رہتے ہیں, اسی میں سوسائڈ بامبنگ تک چلے آتے ہیں. جسے میں آپ کو مثال دوں کہ عرب میں ایک بہت ہی ویل نون تھنکر تھے, ان کا نام ہے امیر شکیب ارسلان. امیر شکیب ارسلان جو تھے وہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی تھے, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. جب ان کی ملاقات پہلی بار ہوئی سید جلال الدین افغانی سے, تو ان کی شخصیت سے, ان کی پرسنالٹی سے جلال الدین افغانی اتنا زیادہ انفلوئنس ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ انا اوہن نو ارض الاسلام التی امبتت کا, میں اسلامی دنیا کو مبارکباد دیتا ہوں جس نے تمہارے جیسا شخص پیدا کیا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے لماذا تاخر المسلمون وتقدم غیرهم, یعنی وائی مسلمز بیکیم بیکورڈ اینڈ ادر نیشنز بیکیم فارورڈ. اس میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کہ اس دور, یہ جو دور ہے انسٹیٹیوشنز کا دور ہے, مسلمان انسٹیٹیوشن میں داخلے نہیں ہوئے, وہ تو بھائی لڑ بھی رہے خالی. تو یہ اس میں کہیں ہے ہی نہیں. اسی لڑنے پھڑنے والے اسپرٹ کو بڑھانا چاہا انہوں نے اس کتاب میں, اور یہ شعور نہیں دیا کہ یہ دور ڈی سینٹرلائزیشن آف پالیٹکس کا دور ہے, پالیٹکس کے باہر بہت سارے شعبے کھل گئے ہیں, اس میں انسٹیٹیوشن بنائے جاتے ہیں, تو تم پولیٹیکل رول حاصل کیے بغیر بھی بہت بڑے بڑے اچیومنٹ کر سکتے ہو. یہ پوری کتاب میں نہیں, یہ عرب کی دنیا کی بات ہوئی. برصغیر ہند میں دیکھیے مولانا ابو الحسن لدوی ایک بہت ہی ویل نون تھنکر تھے اور رائٹر تھے, انہوں نے کتاب لکھی ماذا خسر العالم بین انحطاط المسلمین, یعنی مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا. اب یہ کتاب بھی دیکھیے آپ, بظاہر موٹی سی کتاب ہے وہ, لیکن ساری کتاب میں کہیں بھی یہ شعور موجود نہیں. یعنی وہ یہ اس کتاب میں یہ نہیں بتا سکے کہ آج کے زمانے کی اسپرٹ آف دا ایج کیا ہے, نئے زمانے کے اپرچونیٹیز کیا ہیں, اور سب سے بڑا جو چینج آیا ہے وہ ہے پالیٹکس کا ڈی سینٹرلائزیشن. اس نے سارے میدان کھول دیے ہیں. انسٹیٹیوشن بنا کر کے آدمی پولیٹیکل رول کے بغیر بھی بڑی بڑی ترقی کر سکتا ہے. اس کتاب میں وہ نہیں بتا سکے. ایسی اقبال کی کتاب میں دیکھیے ری کانسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. یہ کتاب اصلا تو ایک فکری کتاب ہے, فکری اعتبار سے لکھی گئی ہے, لیکن فکر سے جڑا ہوا ہے یہ معاملہ بھی, لیکن اس میں بھی اس پہلو سے کوئی نشاد ہی نہیں. مولانا ابو العلی مودودی ایک کتاب ہے دیکھیے, الجہاد فی الاسلام, بڑی موٹی سی کتاب ہے, لیکن اس میں بھی جہاد کی باتیں ہیں. یعنی یہ بات کہ اس زمانے میں کیا چینج آیا ہے, کیا تبدیلی آئی ہے, کون سے نئے مواقع کھلے ہیں, کون سی نئی اپرچونیٹیز کھلی ہیں, سب سے بڑی بات ہے وہ بتانا. اسی کو کسی نے نہیں بتایا, تو مسلمان ساری دنیا میں اس پہلو سے بے خبر ہے. جبکہ آج کی دنیا میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ زبردست ترقی کر رہے ہیں. مثلا دیکھیے دعوت کو لیجئے, یعنی مشنری ایکٹیویٹیز کو لیجئے. مسلمانوں کا یہ فرض ہے, سب سے بڑا فرض, کہ وہ دعوت کا کام کریں. لیکن آپ دیکھیے دعوت کو وہ انسٹیٹیوشن کے روپ نہ دے سکے, جبکہ اسی زمانے میں عیسائی لوگوں نے دعوت کو, یعنی مشنری ایکٹیویٹیز کو زبردست طور پر ایک انسٹیٹیوشن کا روپ دے دیا ہے. انسٹیٹیوشنلائزیشن آف دعوی کا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے یہاں, مسلمانوں کے یہاں کچھ بھی نہیں. تو کسی بھی پہلو سے آپ دیکھیے, مسجد و مدرسہ چل رہا ہے ان کے یہاں, لیکن مسجد و مدرسہ جو ہے وہ کیا ہے, صحیح معنوں میں آج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے انسٹیٹیوشن کرنا مشکل ہے. مسجد کو ایک انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے تھا, مدرسہ کو ایک انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے تھا, لیکن انسٹیٹیوشن کا جو ماڈرن جو لیول ہے, ماسٹر جو اسٹینڈرڈ ہے, ماڈرن سطح ہے, اس کے لحاظ سے وہ بہت پیچھے ہیں وہ لوگ. دیکھیے میں یہاں پر یہ بات یاد دلانا چاہوں گا کہ پیغمبر اسلام نے اس معاملے میں بہت زبردست گائیڈنس دی تھی, بہت زبردست گائیڈنس. یعنی پیغمبر صاحب آئے, آپ جانتے ہیں کہ 7th century کے فرسٹ کوارٹر میں, اس وقت ساری دنیا میں کنگشپ تھی, یعنی پالیٹکس ہی واحد انسٹیٹیوشن تھی اس زمانے میں. بس انسٹیٹیوشلائزیشن کا جو ماڈرن کانسیپٹ ہے وہ سب موجود ہی نہیں تھا, لیکن پیغمبر اسلام نے اس معاملے میں مسلمانوں کو بہت بڑی رہنمائی دی, بہت بڑی گائیڈنس دی. وہ کیسے دیکھیے, پیغمبر اسلام نے اپنی دعوت شروع کی مکہ میں 610 عیسوی میں, تو اس وقت وہاں پر کوئی مسلمانوں کے پاس اقتدار نہیں تھا, کوئی پولیٹیکل حیثیت نہیں تھی. 23 سال کی دعوت کے بعد جب آپ کی ڈیتھ ہوئی 632 عیسوی میں, اس وقت مسلمانوں کا ایک اسٹیٹ بن چکا تھا, پورے عرب میں مسلم اقتدار آ چکا تھا. اور پھر پیغمبر اسلام جانتے تھے کہ یہ اسٹیٹ بڑھے گا, ایک امپائر بنے گا, تو کیا ہوگا, اس زمانے کے لحاظ سے سارے لوگ اسی میں جگہ ڈھونڈیں گے, اسی میں اپنا رول تلاش کریں گے, کیونکہ ایک ہی ادارہ ہوگا, پولیٹیکل ادارہ, اور کوئی ادارہ موجود نہیں ہوگا. اسی ادارے سے جڑ کر کے سارے لوگ اسی میں اپنا رول کرنا چاہیں گے اور کوئی بڑی ترقی نہیں کر پائیں گے. آپ نے اس وقت کیا کیا؟ حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں, کتاب الفتن میں, کہ آپ نے بہت ہی کھلے طریقے سے بتایا کہ تم لوگ پالیٹکس سے دور رہنا. پالیٹکس ایک گروپ تو چلائے گا, ایک گروپ کے ہاتھ میں پالیٹکس ہوگی, لیکن سارے لوگ اسی میں نہ جڑ جائیں. کتنی بڑی بات تھی اس زمانے میں. آپ نے یہاں تک کہا کہ اگر تم پولیٹیکل ادارے میں, جس کو اس زمانے میں خلافت کہا جاتا تھا, پولیٹیکل ادارے میں تم دیکھو کہ خرابی آ گئی ہے, بگاڑ آ گیا ہے, تب بھی تم پولیٹیکل ریفارم کے نام پر اس میں ٹکراؤ میں شروع کرنا. عام طور پر کیا ہوتا ہے دیکھیے, کہ لوگ پولیٹیکل ریفارم کے نام پر کود پڑتے ہیں. آپ نے پولیٹیکل ریفارم کے نام پر اپوزیشن چلانا, اپوزیشن کی پالیٹکس چلانا, اس کو اسلام میں ناجائز کر دیا آپ نے. اور آپ نے کہا کہ پولیٹیکل اسٹیٹس کو پر کو تم اپنا طریقہ بناؤ. پولیٹیکل اسٹیٹس کو, یعنی کچھ لوگ اگر, ایک گروپ اگر پولیٹیکل ادارے پہ قبضہ کر لیتا ہے, ایک گروپ اگر پولیٹیکل ادارے کو چلانے لگتا ہے, تو باقی لوگ جو ہے بس اس کو چلانے دیں, ان کو آزاد چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ, کیونکہ دیکھیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ, ہمیشہ لوگوں کو پولیٹیکل ادارے میں کمیاں نظر آتی ہیں. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پولیٹیکل ادارہ بنے, کوئی رول بنے اور لوگوں کو اس میں سب کچھ آئیڈیل دکھائی دے. ایسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. کسی بھی حکومت میں ایسا نہیں ہوا ہے نہ ہوگا کہ سب کچھ ایک دم ٹھیک ٹھیک ہو اور سب کچھ لوگوں کو آئیڈیل دکھائی دے. آئیڈیل اسٹیٹ, آئیڈیل گورنمنٹ امپاسبل ہے. تو اس کا خطرہ تھا کہ لوگ آپ کے بعد خرابیاں پائیں, نہ ہونے پر بھی خرابیاں ان کو دکھائی دے, تو کیا ہوگا, پولیٹیکل ریفارم کے نام پر لوگ وہ کام کریں گے جس کو کہتا ہے اپوزیشن کی پالیٹکس, یعنی حکومت کے خلاف تحریکیں اٹھانا. آپ نے اس قسم کی تحریک کو ناجائز قرار دے دیا. ناجائز ہے اسلام میں اپوزیشن کی پالیٹکس, یاد رکھیے, ان لافل ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ سوسائٹی میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. پولیٹیکل ادارہ تو ایک چھوٹا ادارہ ہے, اتنا بڑا تو نہیں کہ سب لوگ اسی پہ جا کر کام کرنے لگے. تو کیا ہوگا, ایک دوسرے کو مارنے ڈھکیلنے کے لیے کوشش شروع ہو جائے گی, ان سیٹ کرنے کی کوشش شروع ہو جائے گی. جو لوگ پالیٹکس میں آ گئے, حکومت جو کرنے لگے, ان کو ڈی تھرون کرو, انہیں ان سیٹ کرو تاکہ مجھے سیٹ ملے. تو سوسائٹی میں ایک سے ایک اچھے ٹیلنٹ ہوں گے, لیکن سب اسی میں پالیٹکس کے چٹان سے ٹکراتے رہیں گے. تو آپ نے کیا کیا دیکھیے, آپ نے یہ کیا کہ اس کو سرے سے اسلام میں ان لافل قرار دے دیا, پالیٹکس آف اپوزیشن کو. پالیٹکس آف اپوزیشن کو اسلام میں آپ نے حرام قرار دے دیا. کیسی عجیب بات ہے یہ, کیسی عجیب بات ہے یہ. کیوں؟ جب لوگ دیکھیں گے کہ ہمیں پیغمبر نے منع کیا گیا, کر دیا ہے پالیٹکس آف اپوزیشن کو اختیار کرنے سے, تو کیا کریں گے, وہ دوسرے کام کریں گے. ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی اور کام میں استعمال ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی ویلتھ جو کسی قوم کی ہوتی ہے وہ انسان ہوتے ہیں, انسان. تو پہلے زمانے میں انسانوں کے پاس یہی تھا کہ لڑتے رہے, تو آپ نے چاہا کہ یہ جو انسان کا ویلتھ ہوگا, انسان کی جو دولت ہوگی, وہ دوسرے دوسرے کام کرے. تو سب سے پہلے دیکھیے آپ نے کیا کیا, حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ دعوی ورک کرنے کے لیے ڈفرنٹ کنٹریز میں نکل جاؤ. ایسا مت کرو کہ سب مدینہ پہنچے اور مدینے میں حکومت میں حصہ بٹائیں اپنا, کیونکہ مدینہ جو تھا وہ سینٹر تھا, پولیٹیکل سینٹر. تو آپ نے کہا کہ تم ڈفرنٹ کنٹریز میں چلے جاؤ. چنانچہ لوگ باہر چلے گئے, دعوی ورک شروع کر دیا, اسلام کو پھیلانے لگے. اسی کے نتیجے میں وہ ایک پورا لینڈ وجود بائے, اس کو ہم کہتے ہیں عرب لینڈ, جو ہم کہتے ہیں مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ اسی اسٹریٹجی کے نتیجے میں پیدا ہوا کہ لوگوں کو آپ نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے باہر نکال کر کے ڈال دیا ان کو, کس میں, دعوی ایکٹیویٹیز میں. چنانچہ آپ جائیں وہاں پر حج کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ مکہ مدینہ میں پروفٹ کے اصحاب کی بہت ہی کم خبریں ہیں. کیوں؟ زیادہ تر لوگ باہر گئے, باہر کام کیا, وہیں دفن ہو گئے. یہ ہوا. اس کے بعد دیکھیے ایک بہت بڑا وزڈم کا کام آپ نے یہ کیا. آپ نے فرمایا کہ لا تکتبو انی غیر القرآن, مجھ سے صرف قرآن کو لکھو اور کچھ نہ لکھو. یعنی آپ ایک طرف قرآن پیش کرتے تھے اور دوسری طرف آپ کی اپنی باتیں ہوتی تھی. اپنی باتوں کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو گویا کہ حدیث کو لکھنے سے منع کر دیا آپ نے. لا تکتبو انی غیر القرآن, قرآن کو لکھو, حدیث کو مت لکھو. یہ بہت بڑی ہدایت تھی. آخر میں اپنی زندگی کے آخری حصے میں آپ نے پھر آپ نے فرما دیا کہ پہلے میں نے تم کو منع کیا تھا, اب تم لکھ سکتے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ قید العلم بالکتاب. بعد کے زمانے میں آپ نے فرمایا کہ قید العلم بالکتاب, علم کو لکھ کر کے محفوظ کرو. اس زمانے میں علم سے مراد تھی حدیث. تو پہلے آپ نے صرف قرآن کو لکھنے کے لیے کہا, بعد کے زمانے میں, آخری زمانے میں آپ نے کہہ دیا کہ تم حدیث کو بھی لکھ سکتے ہو. یہ سادہ بات نہیں تھی, یہ سادہ بات نہیں تھی, یہ بہت بڑی بات تھی. اس کا مطلب کیا تھا کہ رسول اللہ کے وفات کے بعد ایک حکومت بنی, پھر امپائر بنی, ایک پورا مسلم لیڈ وجود میں آیا. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس کے معنی کہ قرآن کے سوا بہت سے نئے نئے شعبے نکلے. مطلب شعبے کیا تھے؟ قرآن کے بعد حدیث ہے, سنت ہے, رسول اللہ کی لائف ہے, اسلام کی تاریخ ہے, عربی زبان کی ڈکشنری ہے, اور فقہ ہے, علم کلام ہے, علم عقائد ہے. اسلام کی پوری یہاں سے وہاں تک جو ہسٹری ہے اس کی تدوین ہے, یہ سارے علم. تو آپ نے یہ کہہ کر کے لوگوں کو میدان کھول دیا کہ پالیٹکس آف اپوزیشن سے روک کر کے آپ نے انہیں ایک میدان دے دیا کہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو. جو آج ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 1000 سال تک مسلمان اسی نان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں مشغول رہے, تقریباً 1000 سال تک. صرف موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لڑائیاں کر رہے ہیں, غیر ضروری لڑائیاں, ان نیسسری لڑائیاں کر رہے ہیں موجودہ زمانے میں, یعنی 200 سال کے اندر اندر. اس سے پہلے کیا تھا، سب لوگ مشغول تھے نان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں. وہ کیسے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے کیا ہوا، رسول اللہ کے بعد لوگوں نے حدیثیں جمع کرنا شروع کیا. حدیثیں کس کے پاس تھی؟ لوگوں کے میموری میں تھی، لوگوں کے حافظے میں تھی. یہ جو صحابہ اکرام تھے تقریباً 1.5 لاکھ، تو ادھر ادھر پھیل گئے وہ رسول اللہ کی وفات کے بعد. تو وہ لوگوں سے حدیثیں بیان کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ سے ایسا سنا، ہم نے رسول اللہ سے ایسا سنا. تو اس طرح سے سن سن کر کے علم حدیث پھیلنے لگا. اب اس زمانے میں بڑے بڑے اسکالرس پیدا ہوئے جن کو ہم کہتے ہیں محدثین. محدثین کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان لوگوں سے مل مل کر کے جو رسول اللہ کی حدیثیں بیان کر رہے تھے، مل مل کر کے اس کو لکھنا شروع کیا. اب دیکھ کتنا بڑا کام تھا کہ لاکھوں حدیثیں لکھی گئیں، پھر ان سے چھانٹا گیا، چھانٹ چھانٹ کے کتابیں بنی. جسے مثال کے طور پر امام حنبل کی جو کتاب ہے مسند، اس میں 30,000 حدیثیں ہیں، 30,000 حدیثیں ہیں. تو بہت ساری کتابیں اس طرح سے بنی. تو رسول اللہ کے بعد لوگ رولرس سے نہ ٹکرا کر کے، یا میں کہوں گا کہ پارٹیز آف اپوزیشن نہ چلا کر کے حدیث کے اس میں جمع ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں تدوین حدیث. حدیث کو جمع کرنا، حدیث کو کمپائل کرنا، حدیث کو مدون کرنا. پھر حدیث سے ریلیٹڈ بہت سارے علم ہیں، قرآن سے ریلیٹڈ بہت سارے علم ہیں. تو ایک طرف قرآن کو لکھا جانے لگا، حدیث کو لکھا جانے لگا، پھر ساتھ ساتھ بہت سے اور علم پیدا ہوئے. مثلا قرآن سے ریلیٹڈ تفسیریں لکھی گئیں، حدیث سے ریلیٹڈ شرحیں لکھی گئیں، رجال کا علم بنایا گیا، پورا ایک علم حدیث تیار ہوا. تو کئی سو سال تک لوگ اسی میں مشغول رہے. پھر دیکھیے، اسلام کی تاریخ، رسول اللہ کے زمانے میں تو کچھ تاریخ نہیں لکھی گئی تھی، وہ لکھنا شروع ہوا. مکی دور کی تاریخ، مدینے کے دور کی تاریخ، پھر خلافت راشدہ کی تاریخ، بنو امیہ کی تاریخ، بنو عباس کی تاریخ، یہ ساری جو ہسٹری تھی اسلام کی، وہ سب لکھے جانے لگی. بہت سارے لوگ اس میں انگیج ہو گئے، بڑی بڑی کتابیں تیار ہوئیں. اس طرح فقہ کتابیں، فقہ پر بہت ربا کام ہوا، ریسرچ ہوا. بہت سے لوگ فقہ یعنی اسلامک لا یا شریع اللہ اس میں مشغول ہو گئے. پھر دیکھیے، قرآن آیا تھا عربی زبان میں، حدیثیں تھی عربی زبان میں. تو اسلام کا جو ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ یا متن، وہ عربی زبان میں ہے. تو اس زمانے میں عربی زبان جو ہے، ابھی یوں کہیے کہ بول چال کی زبان تھی. جب رسول اللہ آئے، جب رسول اللہ کی نبوت شروع ہوئی، تو عربی زبان سمجھیے کہ بول چال کی زبان تھی. اس زبان میں قرآن آیا، اس زبان میں آپ نے کلام کیا. تو سارا قرآن، سارا حدیث، ساری سنت، وہ سب عربی زبان میں تھی، اس کا ٹیکسٹ اسی میں تھا. تو یہاں سے لوگوں نے یہ کیا کہ عربی زبان کو انہوں نے باقاعدہ ڈیولپ کرنا شروع کیا. یعنی عربی زبان کے بڑے بڑے ڈکشنری لکھی گئی. اس سے پہلے کوئی ڈکشنری موجود نہیں تھی عربی زبان کی. علم نحو بنا، علم صرف بنا، علم بلاغت بنا، علم لغت بنا. یعنی عربی زبان کے آس پاس اس سے ریلیٹڈ بہت سے شعبے کھلے، اور اس میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں بڑی بڑی ریسرچ کے لوگوں نے. مثلا میں ایک واقعہ عرض کروں جو اس سلسلے میں سمجھنے کے لیے کافی ہے. ایک تھے اس زمانے میں جو لغت کے ماہر تھے, ان کا نام تھا اسمائی. تو ان کو انہوں نے سب تحقیق کیا عربک جو دی ورڈس ہیں, جو عربک ورڈس جو الفاظ ہیں, ایک ایک لفظ کی تحقیق شروع کی انہوں نے تاکہ اس کا لغت بنایا جائے, اس کی ڈکشنری بنائی جائے. تو دیکھیے کہ قرآن میں ایک آیت ہے وَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اب دمدمہ ایک لفظ ہے. تو اسمائی کو یہ خیال ہوا کہ یہ دمدمہ جو ہے اس کا سینس کیا ہے عرب کے مائنڈ میں, یعنی وہ لوگ جو عربی بولتے ہیں, جو اصل عرب ہیں جو کہ رہتے تھے ڈیزرٹ میں, ابھی بھی کوئی ڈیزرٹ میں جو رہتے تھے شہروں سے باہر, ان کی زبان میں دیوان مکس نہیں ہوئی تھی, پیور حالت میں موجود تھی. تو ان سے مل مل کر کے وہ عربی کے جو الفاظ ہیں ان کی میننگ سمجھتے تھے اور اس کو لکھتے تھے. تو دمدمہ کی تحقیق کے لیے وہ گئے شہر سے باہر. تو ایک جگہ انہوں نے ایک بدو کو خیمے میں پایا, بدو تھا, اس کی عورت تھی, یہ شہر سے باہر. تو اس کے ساتھ انہوں نے رہنا شروع کیا. یہ آپ دیکھیے کہ نزاکت اس بات کی, انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ جا کے پوچھیں کہ بھائی صاحب دمدمہ کا مطلب کیا ہے, ایسا نہیں. کتنے نازک طریقے سے انہوں نے اس کا کام کیا کہ اگر وہ پوچھتے کہ دمدمہ کا مطلب کیا ہے تو وہ کچھ کہہ دیتا, لیکن اپنے آپ کب وہ کہا پڑتا ہے, اپنے آپ اس کے منہ سے دمدمہ کب نکل جاتا ہے, وہ اس کا انتظار تھا ان کو, کیونکہ صحیح سینس تبھی معلوم ہوگا. یعنی اس ورڈ کا صحیح سینس کیا ہے وہ تبھی معلوم ہوگا جب کہ اسپونٹینیسلی وہ کہہ پڑے اس لفظ کو. تو اس کے ساتھ لگ گئے اور تقریباً 6 مہینے تک وہ اسی کے ساتھ رہے. وہ تھا ایک خانہ بدوش آدمی, کبھی یہاں خیمہ کبھی وہاں, وہ ٹینٹ ہوتا تھا, اس ٹینٹ پہ رہتے تھے وہ لوگ. تو 6 مہینے تقریباً لگ گیا اس ویٹ کرنے میں کہ کبھی اسپونٹینیسلی وہ یہ بول پڑے دمدمہ کا لفظ. تو ایک دن کیا ہوا کہ ٹینٹ جو تھا وہاں پر کھانا بنانے کے لیے ہانڈی رکھی گئی, تو ٹینٹ کے باہر ہانڈی پہ کھانا پک رہا تھا اور بیوی اس کے اندر کچھ کام کر رہی تھی. تو جو ابال آ جاتا ہے, یعنی جب آپ جانتے ہیں کہ جب ہانڈی کے اوپر ڈھکر ہوتا ہے, ابال آتا ہے, ڈھکر اٹھ جاتا ہے اس کی بھاپ سے, جو کہتے ہیں ابال آنا. تو جب ابال آ گیا تو وہ اس مرد نے اپنی بیوی کو خبر دینے کے لیے کہ ایسا ہو گیا, اسے کہا کہ دمدمت, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ابال آ گیا ہے, اس نے کہا کہ دمدمت. تو جب سنا اسمائی نے تو ان کی زبان سے وہی نکلا جو کہ گریک فلاسفر آرکیمیڈیز کی زبان سے نکلا تھا, یوریکا یوریکا, وہ بھاگا تھا یہ کہہ کر کے. ایسا ہی اسمائی نے کہا واللہ وجدتو, خدا قسم میں نے پا لی. کے ایک دم ٹھیک وہی بات یہاں پر ہوئی. اور انہوں نے اس کے بعد وہاں سے چھوڑ کے چلے آئے اور پھر آ کر کے لکھا اس کو. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی محنتیں کی ان لوگوں نے. تو قرآن اور قرآن کے سے ریلیٹڈ سبجیکٹ, حدیث اور حدیث سے ریلیٹڈ سبجیکٹ, اور ڈکشنری سے ریلیٹڈ سبجیکٹ, تاریخ اور تاریخ سے ریلیٹڈ سبجیکٹ. تو سارے علوم, فقہ سے ریلیٹڈ سبجیکٹ. اس طرح سے بہت سارے علوم بن گئے, ہر علم کے ایکسپرٹ پیدا ہوئے, ہر علم پہ ریسرچ شروع ہوئی. یہ ریسرچ چلتی رہی. یہ کب پاسبل ہوا؟ جبکہ رسول اللہ نے لوگوں کو حرام کر دیا کہ تم پولیٹیکل ٹکراؤ مت کرنا, یعنی پارٹیز آف اپوزیشن مت چلانا. تو گیا کہ اس سے روک کر کے آپ نے لوگوں کو کانسٹرکٹیو فیلڈ میں ایکٹیو کر دیا. یعنی نان پولیٹیکل فیلڈ جو تھی, جس میں بہت سارے کانسٹرکٹیو کام تھے, اس میں لوگوں کو لگا دیا. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں پہلی بار پرافٹ آف اسلام نے اس چیز کو شروع کیا, اس کا آغاز کیا, اور بہت ہی بڑے پیمانے پر کیا کہ پالٹکس سے باہر تعمیری کام کرو, پالٹکس کے چٹان سے سر نہ ٹکراؤ. یعنی پالٹکس آف اپوزیشن نہ کرو, بلکہ نان پولیٹیکل فیلڈ میں بڑے بڑے کام پڑے ہوئے, اپرچونیٹیز کھلی ہوئی ہیں, وہاں کام کرو. یہ میسج دیا آپ. اب آپ دیکھیں, آج تاریخ چلتی رہی, ہسٹری آگے بڑھتی رہی, یہاں تک کہ ہم اس زمانے میں پہنچ گئے ہیں. وہ زمانہ جب کہ آپ نے ایسا کہا تھا, وہ زمانہ تھا ایگریکلچرل پیریڈ. اس زمانے میں جو اکانومی ہوا کرتی تھی, وہ ڈپینڈ کرتی تھی ایگریکلچر پر. ایگریکلچر کے باہر جو چیزیں ہیں وہ اس زمانے میں نہیں آئی تھی, کیونکہ ابھی انڈسٹری نہیں آئی تھی. انڈسٹری تو بہت بعد کو آئی ہے, ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ نہیں آیا تھا, ڈسکوریز نہیں ہوئی تھی. تو بہت بعد کو ایسا ہوا اس زمانے میں, ہمارے زمانے میں. تو وہ پروسیس جو ہے اب جا کر کے فائنل ہوا ہے. وہ پروسیس کے ڈی سینٹرلائزیشن آف پالیٹکس کا ایک پروسیس چلایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈی سینٹرلائزیشن آف پالیٹکس کا دور شروع کیا تاریخ میں, اور پھر وہ دور چلتا رہا. وہ ایک پروسیس تھا جو چلتا رہا. تو پہلے زمانے میں جو فیلڈ ہوا کرتی تھی, پھر بھی لمیٹڈ ہوا کرتی تھی, کیونکہ اگریکلچر زمانے میں ابھی فیلڈ بہت زیادہ نہیں آئی تھی, کم فیلڈ ہوتی تھی, کم برانچز ہوتی تھی, کم شعبے ہوتے تھے. اب تو آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں شعبے نئے کھل گئے ہیں. مثال کے طور پر پہلے آپ اخبار نہیں نکال سکتے تھے, کیونکہ اخبار تھا نہ, پرنٹنگ مشین تھی نہ کچھ تھا. اب آپ اخبار نکالتے ہیں. پہلے زمانے میں ٹورسٹ انڈسٹری نہیں تھی, اب ٹورسٹ انڈسٹری بن گئی ہے. پہلے زمانے میں فیکٹری نہیں ہوا کرتی تھی, اب فیکٹری بننے لگی ہے. پہلے زمانے میں ماڈرن طرح کی یونیورسٹی ہوا کرتی تھی, اب یونیورسٹی بن گئی ہے. پہلے زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا, اب کمپیوٹر بن گیا ہے. تو یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے ڈی سینٹرلائزیشن آف پالیٹکس کا دور شروع کیا. یہ انسان کو بتایا کہ پولیٹیکل ادارے کے باہر بہت سے کام ہیں, وہ کام کرو, کیونکہ پولیٹیکل ٹکراؤ سے نیگیٹو ریزلٹ تو نکلتا ہے, پازیٹو ریزلٹ نہیں نکلتا. پوری دنیا کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے, پارٹیز آف اپوزیشن سے صرف نیگیٹو ریزلٹ نکلے ہیں, پازیٹو ریزلٹ نہیں نکلتے. تو بیسٹ فارمولا کیا ہے؟ اس کو میں کہوں گا کہ پروفٹ کا جو فارمولا تھا وہ تھا پازیٹو اسٹیٹس کوئزم. پازیٹو اسٹیٹس کوئزم یعنی پولیٹیکل اسٹیٹس کو مان کر کے نان پولیٹیکل فیلڈ میں اپنی انرجی کو لگانا. کیونکہ اگر کہیں پولیٹیکل پرابلم ہے, تو اس کا مطلب نہیں کہ اس پرابلم نے ساری زندگی کو قبضہ کر لیا ہے. اس پولیٹیکل دائرے کے باہر بہت سے پھر بھی اپرچونیٹیز کھلی ہوئی ہوں گی, تو آپ نے جو پالیسی بتائی اس کو میں ایک لفظ اگر دوں, ایک ورڈ اگر کوائن کروں, تو کہوں گا کہ یہ تھا پازیٹو اسٹیٹس کوئزم, یعنی پولیٹیکل معاملے میں اسٹیٹس کو باقی رکھتے ہوئے دوسرے جو معاملات ہیں نان پولیٹیکل فیلڈ میں جو ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں, جو دوسری اپرچونیٹیز ہیں نان پولیٹیکل فیلڈ میں ابھی بھی کھلی ہوئی ہیں, ان کو اویل کرو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پولیٹیکل کنفرنٹریشن کو اوائڈ کرو اور نان پولیٹیکل اپرچونیٹیز کو اویل کرو. یہ مطلب ہوا, یعنی اوائڈ پولیٹیکل کنفرنٹریشن اینڈ اویل دی اپرچونیٹیز پریزنٹ ان نان پولیٹیکل فیلڈ. یہ فارمولا ہوا. تو یہ فارمولا آپ کے زمانے میں شروع ہو گیا, بڑھتا رہا, برابر پوری ہسٹری میں مسلمان اسی ڈھانچ پر کام کرتے رہے. اسی کی وجہ سے سارا کام ہوا. اب اس میں دیکھیں ایک اور چیز آپ کو ایڈ کرنا ہے, وہ ہے دعوی ورک. دعوی ورک پہلے بھی رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا, بعد کو ہوتا رہا, لیکن نئے سادھن جو ہیں موجودہ زمانے میں جو ہوئے وہ پہلے زمانے میں نہیں تھے. مطلب مثلا ملٹی میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں, تو ملٹی میڈیا پہلے کہاں تھا؟ پہلے پرنٹ میڈیا کہاں تھا, الیکٹرانک میڈیا کہاں تھا, کمیونیکیشن کہاں تھا؟ یہ سب چیزیں نہیں تھی پہلے زمانے میں. اب یہ سب چیزیں وجود میں آ گئی ہیں. یہ چیزیں پوری طرح دا ورک کے فیور میں ہیں. یہ دا ورک کو ایکسپینڈ کرنے کا موقع دیتی ہیں. اب ہم زیادہ ایکسپینڈڈ سینس میں دا ورک کر سکتے ہیں, زیادہ پھیلی ہوئی دنیا میں. پہلے دا ورک اگر لوکل طور پر ہوتا تھا, تو اب آپ دا ورک گلوبل لیول پہ کر سکتے ہیں. اس زمانے میں جس چیز کو کہا جاتا ہے گلوبلائزیشن, وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے, یعنی گلوبل اپرچونیٹیز. گلوبلائزیشن کا مطلب ہے کہ گلوبلائزیشن آف اپرچونیٹیز. گلوبلائزیشن کا مطلب ہے گلوبلائزیشن آف اپرچونیٹیز. تو ان کو اویل کیجیے دعوی ورک کے لیے. تو پہلے دعوی ورک ہوتا تھا لمیٹڈ دائرے میں, اب دعوی ورک کر سکتے ہیں آپ یونیورسل دائرے میں, گلوبل دائرے میں, انٹرنیشنل دائرے میں. اب یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ دعوی ورک کے لیے آپ انسٹیٹیوشن بنائیں, بلکہ دعوی ورک کے لیے آپ امپائر بنائیں. آج دعوی امپائر بنانا پاسبل ہو گیا ہے. یعنی پہلے دعوی ورک ہوتا تھا انڈیویجول لیول پر, پہلے دعوی ورک ہوتا تھا انڈیویجول لیول پر, پھر دعوی ورک ہونے لگا گروپ کے ذریعے, پھر دعوی ورک ہونے لگا انسٹیٹیوشن کے ذریعے. اب دعوی ورک کے لیے مواقع کھل گئے کہ اس کو آپ کہ آپ دا امپائر بنا کر کے بہت بڑی سطح پر دا ورک کریں. آج جو امکانات کھلے ہیں, جو مواقع سامنے آئے ہمارے, وہ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم دعوت کے لیے دعوی امپائر بنا سکیں. تو لیکن یہ سارے جو بڑے بڑے مواقع کھلے ہیں, جو اپرچونیٹیز کھلی ہیں, اس کی ایک ہی شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ پولیٹیکل ٹکراؤ سے اپنے کو دور رکھنا, نان کنفرنٹیشنل اپروچ کو اختیار کرنا, جس کو حدیث جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اصل ہو خیر. نان کنفرنٹیشنل میتھڈ از دا بیسٹ میتھڈ. اصل و خیر کا مطلب ہے نان کنفرنٹیشنل میتھڈ از دا بیسٹ میتھڈ. تو اس زمانے میں جو مواقع کھلے ہیں, جو اپرچونیٹیز کھلی ہیں, ان کو اویل کرنے کے لیے ایک بہت ہی لازمی کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہر قسم کے ٹکراؤ سے بچنا. ٹکراؤ سے جب تک آپ بچیں گے نہیں, تب تک آپ ان اپرچونیٹیز کو اویل نہیں کر سکتے. اس زمانے میں یہ عجیب غریب بات ہوئی ہے کہ لوگوں نے ٹکراؤ ہی کو سب سے بڑا میتھڈ سمجھ لیا. یہاں تک کہ میں نے پڑھا ایک صاحب کا آرٹیکل, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام میں گردن کٹانا یہ سمم بونم ہے. حالانکہ بالکل پیش تیز بات ہے. ٹکراؤ کو انہوں نے سب سے بڑی چیز مان لیا. گردن کٹانا, آپ جانتے ہیں کہ ٹکراؤ کی آخری حد ہے. سوسائڈ بامبنگ جو ہے اس کی آخری حد ہے. تو جب تک اس کو نہ چھوڑا جائے, گردن کٹانے کا ذہن چھوڑنا پڑے گا, سوسائڈ بامبنگ کا ذہن چھوڑنا پڑے گا, ٹکراؤ کی پالیٹکس کو چھوڑنا پڑے گا, اور مٹیریل انٹرسٹ کو لے کر لڑائی بھڑائی کو چھوڑنا پڑے گا, تب جا کر یہ ممکن ہوگا کہ آپ آج کے جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو اویل کر سکیں. تو ایک طرف تو یہ وزڈم چاہیے, نان کنفرنٹیشنل وزڈم یہ چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان یکون بصیرم بے زمانی, یعنی اپنا جو جس زمانے میں انسان کام کر رہا ہے اس زمانے کے, یعنی اس زمانے کے معیار پر کام کرنا, تبھی وہ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہوگا, تبھی وہ اپ ٹو دا مارک ہوگا. تو ایک طرف اگر ہمیں نان کنفرنٹیشنل اپروچ کو اختیار کرنا ہے, تو دوسری طرف ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. پریپیئر, یہ پریپریشن کا معاملہ ہے. تو اپنے کو تیار کرنا ہے کہ ہم آج کے معیار کے مطابق کام کر سکیں. مثلا آج کے جو انٹرنیشنل زبان ہے اس کو سیکھنا, آج کا جو ایڈیم ہے ماڈرن ایڈیم اس میں بات کر سکنا. مثلا پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ تمثیل کی زبان چلتی تھی, مثالیں بیان کر کرتے تھے لوگ. اب تمثیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انالوجی از دا ویکسٹ فارم آف آرگومنٹ. آج کا انسان جو ہے انالوجی کو پسند نہیں کرتا. اب آپ کو سائنٹیفک آرگومنٹ دینا پڑے گا, ریشنل آرگومنٹ دینا پڑے گا. آج کا مائنڈ جو ہے تبھی ایڈریس ہوگا. جب تک آج آپ ایسا نہ کریں, یعنی ماڈرن ایڈیم میں بات کرنا ہوگا, ریشنل وے میں بات کرنا ہوگا, تب آج کا مائنڈ ایڈریس ہوگا اور تبھی آپ کا داور جو افیکٹو داور بنے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو باتیں جاننا بہت ضروری ہے. یہ دو باتیں جاننا بہت ضروری ہے. وہ کیا؟ کہ نئے زمانے میں ڈیسینٹرلائزیشن جو ہوا ہے پالیٹکس کا, اس سے بہت زیادہ اپرچونیٹیز کھل گئی ہیں. آپ انسٹیٹیوشن بنا کر کے بہت ہی بڑے بڑے کام آپ کر سکتے ہیں, جو پہلے صرف کنگ لوگ کیا کرتے تھے. اب کنگ شپ کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ کو کنگ بننے کی ضرورت نہیں ہے. کنگ بنے بغیر آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے اس زمانے میں جو لوگ, جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت آئی, وہ اس رات کو نہ سمجھ سکے. وہ پالیٹکس ہی کو بڑی چیز مانتے رہے, اسی سے سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو میں یہ کہوں گا کہ دو شرطیں لازمی ہیں. نمبر ون, یہ ٹکراؤ کو چھوڑنا, ٹکراؤ کی پالیسی کو چھوڑنا, یہ شرط لازم ہے. جب تک آپ ٹکراؤ کی پالیسی کو نہیں چھوڑیں گے تب تک کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. دیکھیں ٹکراؤ کو پالیسی کیا کرتی ہے, نگیٹو فضا بناتی ہے, نگیٹو ایکٹیویٹیز جنم لیتی ہیں, نگیٹو ماحول بنتا ہے. اور جب آپ ٹکراؤ کی پالیسی ختم کر دیں تو کیا ہوتا ہے, پازیٹو ماحول بنتا ہے, پازیٹو ایکٹیویٹیز جنم لیتی ہیں, پازیٹو تھنکنگ آتی ہے. یہ ہوتا ہے. تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ ٹکراؤ کی پالیسی کو پوری طرح ختم کر دیا. ختم کرنے معنی ہے کہ پھر بھی ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کو پرووک کریں گی, پھر بھی ایسا ہوگا کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ کا یہ انٹرسٹ کل ہو رہا ہے, آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے, تو اس کے باوجود آپ کو ایسا کرنا ہوگا. تب بھی یہ مطلب نہیں کہ کوئی بات بگڑے نہیں آپ کی, کوئی نقصان آپ کو نہ ہو, کوئی آپ کو پرووک نہ کرے, تب آپ چلائیں گے نان کنفرنٹیشنل اپروچ. نہیں, بالکل نہیں, پھر تو کبھی بھی نہیں ہوگا. کیونکہ دنیا ایسی ہے, زمان ہماری جو دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں, وہاں تو یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ آپ کو طرح طرح کے ایسے طرح طرح کے ناخوشگوار واقعات پیش آئیں, طرح طرح کی انپریزنٹ سچویشن پیش آئے, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو اگر آپ اس کو ایکسکیوز بنائیں, ایکسکیوز, تو آپ کبھی بھی نان کنفرنٹیشن اپروچ اختیار نہیں کر سکتے. اس پر تو صبر ہی کرنا ہے, اس کو تو اوائڈ کرنا ہے, اس کو تو اگنور کرنا ہے. جب تک آپ یہ پالیسی نہیں پکڑیں گے, مطلب یہ کہ جیسے ڈنمارک میں کارٹون چھپا تو ہنگامہ کھڑا کر دیا, تو کارٹون تو چھپے گا, پھر بھی آپ کو اگنور کرنا ہوگا اس کو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو آج کی زبان سیکھنا ہے, آج کے ایڈیم میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, آج کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا اس کو سمجھنا ہے, ورنہ آپ بولیں گے اور انسان کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوگا, آپ لکھیں گے اور آج کا انسان اس کو پڑھے گا نہیں. یہاں تک کہ آپ ٹی وی چلائیں گے اور کوئی آپ کو ٹی وی کو دیکھے گا نہیں. جب تک ماڈرن اسٹینڈرڈ پر نہ ہو کوئی چیز, تب تک انسان اس کو امپورٹنس نہیں دیتا. ماڈرن اسٹینڈرڈ پر کرنا پڑے گا. تو میں جس کام کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں وہ دعوی ورک ہے. اس زمانے میں بہت سے کام کھلے ہوئے ہیں, جس کو جس کا ٹیسٹ ہو وہ کرے وہ کام کو. کہ جہاں تک میرا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کام ہے دعوی ورک. دعوی ورک یہ مسلمانوں کی لازمی ذمہ داری ہے. بغیر دعوی ورک کے مسلمان مسلمان نہیں, بغیر دعوی ورک کے مسلمان امت محمدی نہیں, بغیر دعوی ورک کے مسلمانوں کو خدا کی ہیلپ نہیں ملنے والی ہے. دعوی ورک ہی پر سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے, باقی تمام چیزیں سیکنڈری ہیں اور دعوی ورک جو ہے پرائمری ہے. لیکن دعوی ورک آپ کر پائیں گے انہیں دو شرطوں میں, کہ ٹکراؤ کو چھوڑیے اور جدید اسلوب کو سمجھیے. ٹکراؤ کو چھوڑنا اور جدید اسلوب میں اپنے آپ کو تیار کرنا, یہی ہے دعوی ورک. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.